اسلام ہو جائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ بالترتیب جاری ہے اور الحمدللہ 30ویں پارے کی سورہ فجر تک ہم یہ قرآنی صورتوں کا تعارف یہ سن چکے ہیں۔ آج سورۃ البلد ہے، قرآن پاک کی بڑی ہی معروف مشہور یہ سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 90 ہے، یعنی ترتیب مصحف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 90، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 35، یعنی 35 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور 30ویں پارے میں ہے، 20 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البلد ہے کیونکہ بلد کہتے ہیں شہر کو۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں ہی رب تبارک و تعالیٰ نے جو شہر کی، یعنی شہر مکہ کی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک شہر کی قسم کو ذکر فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے یہ سورہ مبارکہ سورۃ البلد ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتدا میں ہی گویا کہ اس شہر مکہ کی جہاں اہمیت واضح فرمائی گئی، اور شہر مکہ کو یہ اہمیت کیوں حاصل ہوئی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوا، اور اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام کا بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ مبارکہ میں انسان کی سعادت مندی اور بدبختی دونوں کے اعتبار سے کلام بھی فرمایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کو اپنے مال کو درست جگہ خرچ کرنے کی ایک اہمیت یہ تو بیان کی گئی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اپنے مال کو بری جگہ یا غلط جگہ خرچ کرنا، اور گناہ کے کاموں میں اور دیگر ایسی جگہ پر کہ جہاں خرچ کرنے کو اللہ پسند نہیں فرماتا، تو اس کی مذمت بھی فرمائی گئی ہے۔ تو بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کی طرف۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، مجھے اس شہر کی قسم جب کہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ شہر مکہ کی قسم ذکر فرما رہا ہے، اور اس کا سبب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیا محبوب آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس میں تشریف فرما، بے شک مکہ مکرمہ اس کے اپنے فضائل ہیں، مکہ مکرمہ کو امن قرار دیا گیا، مکہ مکرمہ کو عالمین کے لیے ہدایت اس کعبے کو قرار دیا گیا جو خود اس شہر مکہ میں موجود ہے۔ اس شہر مکہ میں تو اور بھی کئی مناسبتیں ہیں، اللہ کا حرم ہے، کعبہ معظمہ ہے، اس شہر مکہ میں حجر اسود ہے، اس شہر مکہ میں مقام ابراہیم ہے، اس شہر مکہ میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں جسے شعائر اللہ کہا گیا، یہ سب کچھ شہر مکہ میں ہے، مگر یہاں اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے جو قسم ذکر فرمائی اس کی ایک الگ ہی شان ہے۔ اس لیے قسم شہر مکہ کی نہیں ذکر فرمائی کہ اس میں کعبہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، نہیں، بلکہ اس لیے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ اے محبوب آپ اس میں تشریف فرمائیں۔ تو شہر مکہ کی قسم ہی اس لیے ذکر فرمائی اللہ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں چلا کرتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، تو یہ شہر کی عظمتیں مکہ کی اپنی جگہ مقام مراتب ہیں، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ شہر میں ہیں تو پھر اور اس کی عظمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ شہر مکہ جس میں اللہ پاک کا وہ گھر اور برکتوں والا ہے، اور سب سے پہلے جس گھر کو عبادت کے لیے زمین پر بنایا گیا، اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہیں، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا۔ سبحان اللہ، اس شہر مکہ میں ہی وہ مقام ابراہیم ہے جسے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور اے مسلمانوں تم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بنا لو، مصلی بنا لو۔ اور لوگوں کو خانہ کعبہ کا حاج کا حکم ارشاد فرماتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری فضیلتیں شہر مکہ کی، اور شہر مکہ کی قسم اللہ اس لیے ذکر فرما رہا ہے کہ محبوب آپ اس میں تشریف فرمائیں۔ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے نا کہ شرف المکان بالمکین، کسی مکان کا شرف اس میں رہنے والے کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس میں رہنے والا مکان۔ بعض اوقات عام ہم بات کریں تو ایک گھر ہے، مگر ایک وہ گھر ہے اسی محلے اسی گلی میں جہاں کوئی عالم دین رہتے ہیں، جہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں، جہاں کوئی باعمل مستند معتبر پیر صاحب رہتے ہیں، تو اس جگہ کی ایک عظمت دلوں میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ویسے تو محلہ وہی ہے، تو شہر بھی اللہ کے سارے بنائے ہوئے گئے ہیں، مگر شہر مکہ کے کیا کہنے کہ وہاں رب کا وہ گھر ہے، قبلہ ہے، کعبہ ہے، اور یہ اتنی عظمتیں ہیں، مگر اس عظمت کو جو اللہ نے بیان فرمایا کہ پیارے محبوب آپ اس میں رہتے ہیں، اس لیے اللہ نے قسم ذکر فرمائی۔ سبحان اللہ، اور یہ علماء کرام نے واضح بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم اللہ نے ذکر فرمائی کتاب میں، کسی اور نبی کے رسالت کی قسم نہیں۔ اور شہر مکہ یہ بھی انتہا درجے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم بیان کر دی کہ شہر مکہ کی بھی قسم ذکر کی، تو وجہ سبب کہ محبوب آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس میں چلتے ہیں، آپ اس میں تشریف فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا خوب کہتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ تیرے شہر و یعنی اس شہر، اس بلد اور کلام و بقا کی قسم۔ سبحان اللہ، کتنے خوبصورت انداز میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ شعر بھی بیان فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، یہ مکہ مکرمہ کی فضیلتیں عظمتیں یہ بھی اپنی جگہ۔ ہاں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو پھر نبی پاک نے مدینہ کی بھی عظمتوں کو بیان فرمایا، کیا خوب فرمایا۔ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام توبہ رکھا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ کے دونوں پتریلے کناروں کے درمیان کی جگہ کو میری زبان سے حرم قرار دے دیا گیا ہے، حرم قرار دیا گیا ہے۔ مکہ بھی حرم ہے اور یہ بھی حرم، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا۔ حضور اسلام نے دعا مانگی، اے اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے، اس کے کہنے پر مکے والوں کو تو نے برکت دی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر مکے والوں کو برکت ملی، اے اللہ میں تیرا حبیب ہوں، میرے کہنے پر، میری دعا مانگنے پر مدینے والوں کو اتنی برکت جتنی ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر مکے والوں کو ملی بلکہ اس سے دگنی برکت مدینے والوں کو عطا فرما، یعنی جتنی مکے والوں کو برکت ہے اس سے دگنی برکت مدینے والوں کو عطا فرما۔ اور یہی وہ مدینہ ہے جہاں حضور فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور یہی مدینہ ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص سے ہو سکے مدینہ منورہ میں مر جائے، کہ جسے مدینے میں موت آئے گی کیا ہے، حضور فرماتے ہیں میں خود اس کے لیے شفاعت کروں گا، جس سے ہو سکے مدینے میں مر جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اس شاکان رسول مدینے میں رہنے، مدینے میں جانے، مدینے کے لیے تڑپتے ہیں اور حاضری کے لیے روتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں اور یہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ وہیں موت بھی دے، جنت البقیع میں مدفن بھی عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے آؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ یعنی یہ شہر کون سا ہے؟ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام کی وہ مبارک شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے، بار بار حاضری بھی عطا فرمائے، اور بالآخر خاتمہ ایمان پر مدینہ منورہ میں فرمائے، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرمائے، آمین۔ تو جو قسم ذکر فرمائی، تو آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کرام اب آگے مزید کچھ آیات مبارکہ کی طرف۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَوَالِدٍ وَمَا وَلَد، اور باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ پہلے شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اے محبوب آپ اس میں تشریف فرمائیں، پھر آگے فرمایا باپ کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ اب یہاں باپ سے مراد، تو ایک قول تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم، والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اور ان کی اولاد یعنی اسماعیل علیہ السلام، اس سے مراد یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ اولاد اسماعیل میں سے گئے، تو یوں بالواسطہ یہ آپ کی ہی قسم ذکر فرمائی جا رہی ہے، اور اس میں آپ بھی داخل۔ اور ایک قول یہ ہے کہ باپ سے مراد، والد سے مراد آدم علیہ السلام، اور پھر اولاد سے پھر آگے ان کی ذریت، ان کی اولاد۔ اور تیسرا قول، یہاں والد سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے روحانی والد، اور اولاد سے مراد یہ یعنی امت ہے۔ اور اس کی ایک حدیث پاک سے تائید بھی ہوتی ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، والد کی طرح ہوں، کہ میں تمہیں دینی معاملات سکھاتا ہوں۔ تو یہ مختلف اقوال اس کی تفسیر میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اب آگے جو ذکر فرمائی ہے، یعنی اللہ نے یہ قسم ذکر فرمانے کے بعد جو ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَد، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، مشقت میں رہتا پیدا کیا، یعنی انسان کے لیے مختلف مشقتیں، ایک تو ماں کے شکم میں رہنا، پیٹ میں رہنا، تنگ جگہ پر رہنا، پھر ولادت، پھر اس کے بعد، پھر جب انسان بڑا بھی ہوتا ہے تو فکر معاش اور دیگر یہ چیزیں، یعنی زندگی اور موت اور یہ ساری چیزوں کی مشقتوں کو گویا کہ وہ برداشت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ پاک نے جو مختلف طرح کی مصائب تکلیف کو یہ انسانوں پر یہ رکھا ہے، اگر یہ نہ ہوں تو پھر تو اور معاشرے میں کئی طرح کے بگاڑ پیدا ہو جائیں، یہ ایک تکلیف کی لگام، مصیبتوں کی طرح طرح کی۔ ورنہ آپ دیکھیں اسی معاشرے میں جنہوں نے معاذ اللہ خدائی کے دعوے بھی کیے، جھوٹے نبوت کے دعوے کر دیے، تو اپنے طاقت، شہرت، عہدے یا دیگر چیزوں کے شوق کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ میں آج کی نہیں بات کروں، آپ پیچھے سے سب لیتے ہوئے آ جائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو فرعون، ابراہیم علیہ السلام کے مد مقابل نمرود، یعنی جس طرح کی یہ دعوے ان کے موجود ہیں، تھے تو انسان مگر دعوے کس طرح کے۔ تو اللہ نے مصائب تکالیف یہ گویا کہ ایک لگام رکھی ہوئی ہے، ورنہ نفس ہمارا جو انسان کو ہے تو وہ طرح طرح کی پتہ نہیں کن گناہوں کے اندر ڈال دے۔ اگر مصائب تکالیف نہ ہو پھر تو انسان اور بے لگام ہو جائے، تو یہ مصائب بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، پھر اپنی بھی کوئی تکلیفیں پہنچتی، یعنی جب کوئی کسی کو پیسہ عہدہ سب کچھ ملتا ہے تو پھر انسان قتل کو بھی معاذ اللہ کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتا، قتل غاری، دہشت گردی، طرح طرح کے معاملات معاشرے میں ہو جاتے، مگر جب اسی کو کوئی تکلیف ہیں یا اس سے ملنے جلنے والے اور گھر والوں کو تکلیف پر کوئی معاملات آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سوچتا ضرور ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جو مصائب اور تکلیفیں ہیں تو ان میں بھی ہزارہ حکمتیں ہیں اور یہ انسان کے لیے مفید ہیں، معاشرے کے لیے مفید ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایحسب ان یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ اب اس کے شان نزول اور پس منظر میں تو وہ کفار کے چند لوگوں کا ذکر ہے، بعد نے کہا ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے، بعد نے کہا کہ ابو الاشد اسید بن کلدہ، جو ایک مضبوط آدمی تھا، طاقتور آدمی تھا، اگر اپنے پاؤں کے نیچے بھی کوئی چیز رکھ لیتا تھا، چمڑا بھی رکھ لے تو کہتا ہے کوئی پاؤں سے نیچے کھینچ کر دکھائے، اور ولید بن مغیرہ جس کا مال دولت اور ہر چیز کے اعتبار سے اس کو بدھائی وہ شہرت تھی۔ تو یہ کفار کے اس غرور اور تکبر کو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے بارے میں یہ غرور اور تکبر اور فخر میں رہتے ہیں، کیا وہ یہ کہ اللہ ان کو جانتا نہیں ہے، قدرت نہیں ان پر اللہ کیا رکھتا؟ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ آگے فرمایا یقول اہلکت مال لبدا، اب یہ جو کافر تھا وہ شخص یہ کہتا تھا کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کر دیا، کس لیے؟ نبی پاک علیہ السلام کی عداوت دشمنی میں مال خرچ کر 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 کے وہ سمجھتا تھا کہ میں نے بہت کچھ خرچ کر دیا، ختم کر دیا، یعنی حضور اسلام کی دشمنی اور عداوت میں لوگوں کو تیار کرتا تھا، تم تیار ہو جاؤ، اور پیسہ خرچ کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اسے نہیں دیکھا، کہ اللہ اسے سوال نہیں کرے گا، کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ یہ کہاں خرچ کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مال بری نیت بری جگہ، بری نیت بری جگہ خرچ کرنے کی اللہ مانا لفید، اللہ ان سے پوچھے گا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم مال ہم نے کمایا، ہمیں کون پوچھنے والا ہے؟ ہاں رب پوچھے گا۔ کوئی کہتا ہے نا میں نے تو صرف 100% حلال کمایا، ارے آپ نے حلال کمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں حرام کاموں میں خرچ کرو، حلال پیسہ نیکی کا کام، مگر نیت بری، نیت یہ کہ لوگ میری واہ واہ کریں، دکھلاوا نیت طرح طرح کی، تو کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ پوچھے گا۔ اور مال کے بارے میں صرف ایک سوال نہیں ہونا کہ کہاں سے کمایا، دو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، مال لیا بھی کہاں سے تھا اور خرچ بھی کہاں پہ کیا۔ تو لہذا مالدار آدمی بھی اس فخر تکبر میں نہ رہے، رب نے اس لیے دولت نہیں دی کہ آپ دولتوں کی یوں نمائش کریں اور ترستی ہوئی آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہوں اور پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر لگ گئی، ہمیں میلی نظر لگ گئی۔ اپنے مال کو رب نے دیا ہے، اپنے آپ پر خرچ کرو، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات میں خرچ کرو، جو محروم ہیں ان پر خرچ کرو، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے انعامات عطا فرمائے گا۔ تو یہ ذکر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، پھر اگلی آیتوں میں ارشاد فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اور کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے۔ یہاں اللہ وہ نعمتیں ذکر فرما رہا ہے، کیا ہم نے اسے یعنی اس کافر کو، یعنی ذکر چکے پچھلی آیتوں میں وہی ہو رہا ہے، یہ نعمتیں تو سب کو ملی ہے، فرمایا کیا ہم نے اسے وہ آنکھیں نہ دی جس سے دیکھتا ہے، اور وہ زبان نہ دی جس سے بولتا ہے، اپنے دل کی معافی ضمیر بات جو کچھ بھی ہے وہ بول لیتا ہے، اس کا اظہار کر لیتا ہے، ہونٹ نہیں دیے جس سے بند کرتا ہے، اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے۔ یہ ایک طرح کی ان عظیم نعمتوں کا، اور پھر فرمایا اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے، کہ جب بچہ ہے وہ ایک دن کا ہے، دو دن کا ہے، دس دن کا ہے، لیکن ماں کی گود میں آ کر اور ماں کا دودھ پینے کے یہ جو راستے اللہ نے اس بچے کو بھی گویا کہ بتا دیے، اللہ اکبر، اور وہ ماں کی گود میں آ کر ایک بچہ سکون پاتا ہے۔ تو اللہ نے اس نعمت کا بھی ذکر کیا کہ انسان کے اوپر نعمتیں تو کب سے شروع ہو جاتی، وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا سے آنے سے پہلے بھی اور دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ اللہ کی نعمتیں ہر ہر سانس اور لمحے یہ انسان کو مل جاتی ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں ناظرین کرام، آنکھیں بھی نعمت، زبان بھی نعمت، کتنی بڑی یہ نعمتیں ہیں، جو شخص آنکھوں سے محروم ہے بظاہر اس کے لیے یہ دنیا یہ کائنات یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اس کے لیے تو ایک اندھیرا ہے، وہ تو محروم ہے ان چیزوں سے۔ زبان جہاں نعمتیں وہاں زبان آفت بھی کئی طرح کی لاتی، اس لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوش آمد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ قصور زبان کرتی ہے لیکن تکلیف بعض اوقات پورے جسم کو پہنچ جاتی ہے، یہ اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ اس زبان کو امن میں رکھنا ہے، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے تو ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے، لیکن یہی ایک زبان ہے۔ بعد کا تو ایک جملہ ہے، ہے تیکھا جملہ لیکن کئیوں کی شاید سمجھ میں آئے، کہتے ہیں کہ زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے مگر بعد کا تو یہی زبان ہڈیاں تڑوا دیتی ہے، یعنی اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی لیکن اس کا ہلنا اس کا بولنا وہ ایسا تکلیف دے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ یہ ہڈیاں تڑوا دیتی ہے، یہ رشتے تڑوا دیتی ہے، یہ خاندان کے خاندان کو تقسیم کر دیتی ہے۔ جو بولنے میں سکون والا ہے، کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، ایک چپ سو سکھ، یہ روایات کے خلاصے ہیں، تو پھر اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن بول کر پچھتانے والے یہ آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، بول کر پچھتائے مگر نہ بول کر پچھتانے والے یہ نہیں دیکھے ہوں گے، نہ بولے خاموش رہے، اب وہ خاموشی پر پچھتا رہا ہے بہت کم، اور وہ پچھتاوا ایسا نہیں کہ جو کوئی نقصان ساتھ لائے۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ میں اس کو جواب دے دیتا، میں جواب دیتا ہوں، افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے جواب دیا کیوں نہیں، ارے جواب دیا کیوں نہیں، بعض اوقات آپ کا جواب نہ دینا ہی بہتر تھا اور فائدے میں تھا، بھلے اب پچھتاوا ہو رہا ہے لیکن فائدہ ہے، کئی جھگڑے ختم ہو جائے گا، ایک دو جملے تیکھے نکلتے ہیں گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ زبان بھی نعمت، آنکھیں بھی نعمت، لیکن تب جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ہم تابع بنائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راستے دکھائے۔ اب ایک تو اس سے قول یہی کہ دو راستوں سے مراد بچے جو اپنی ماں کا دودھ پیتے ہیں دو راستوں سے، تو یہ دو راستے، اور ایک یہ ہے کہ دو راستے سے مراد حقیقی وہ دو راستے ہیں۔ اب ایک تو جنت کا راستہ ہے اور دوسرا جہنم کی طرف لے جانے والا، دونوں راستے واضح ہو گئے، اب ہماری اس پہ چھوڑا ہے کہ ہم جنت کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا دوسرا کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ آگے اللہ پاک آیت نمبر 11 اور 12-13 میں ارشاد فرماتا ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ فَكُّ رَقَبَ، پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے، کسی بندے کی گردن چھڑانا۔ یہاں جو گھاٹی میں کودنا، گھاٹی میں جانے کے بارے میں فرمایا گیا، تو یہ اس کو حقیقتاً ایک نیکی کے راستے کو اختیار کرنا، یعنی جیسے آدمی گھاٹی میں جاتا ہے تو اس میں جانا دشوار ہے، تکلیف دہ معاملہ ہے، نفس پر گرا ہے، مصیبت والا ایک بظاہر معاملہ نظر آتا ہے، تو اس لیے نیکیاں بھی بظاہر مشقت ہیں، نیکی کا راستہ بھی مشقت والا ہے۔ تو بغیر سوچے سمجھے، یعنی نیکی کے کام کی طرف تو آدمی جائے، اب اس میں ایک نیکی کا کام کیا فرمایا، فک و رقبہ، غلام آزاد کرنا، یہ بھی ایک نیکی کا کام۔ آج کے فی زمانہ دور میں تو غلام والا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس دور میں یہ غلام تھے، تو غلاموں کو آزاد کرنا، یہ اس گھاٹی میں جانا، یعنی ایک نیکی کا کام بیان اللہ نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا، یا بھوک کے دن میں کھانا دینا رشتہ دار یتیم کو، یا خاک نشین مسکین کو۔ اب کھانا کھلانا یہ ویسے ہی بڑا عظیم کام ہے، جنت کو واجب کرنے والے جو کام ہیں ان میں ایک کھانا کھلانا بھی، اور پھر بھوکے کو کھانا کھلانا، پھر یتیم کو، مسکین کو، یہ اور زیادہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، مغفرت لازم کر دینے والی چیزوں میں سے بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا، بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا، اور یتیم کی کفالت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیم کی کفالت کرے، وہ یتیم اسی گھر کا ہو یا کسی اور گھر کا ہو، تو فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اور آپ نے شہادت والی اور بیچ والی انگلی کو اشارہ فرمایا، یعنی اور ان میں تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ تو یہ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں، یعنی قرب مراد ہے کہ وہ میرے ساتھ، یعنی اتنا قریب ہوگا اور جنت میں میرے ساتھ رہے گا، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں سب سے برا وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اور یہ کمال کی شفقت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لقمہ روٹی، ایک مٹھی خرما اور اس کی مثل کوئی چیز، یعنی کوئی بھی چیز، چاہے کھجور یا کوئی، ایک لقمہ روٹی کا ہی کیوں نہ ہو، جو چیز جس کے ذریعے بھی کسی مسکین کو نفع پہنچے تو اللہ تعالیٰ تین شخصوں کو جنت اس عطا فرماتا ہے۔ کس کو؟ صاحب خانہ کو جس نے حکم دیا، بیوی کو جو اسے تیار کرتی ہے، خادم کو جو مسکین کو دے کر آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا، یعنی انہیں بھی یہ ثواب اور اجر عطا فرمایا۔ تو یہ ناظرین کرام اجر والے کام ہیں، یتیموں کے ساتھ، اپنے گھر کا ہو یا کسی اور گھر کا ہو۔ آج تو بعض کا سگے اپنے جو یتیم، کسی کا بھائی فوت ہوا، بچے یتیم، تو بھائی زندہ ہوتا ہے تو لوگ بڑے آؤ تاؤ کرتے ہیں اور آؤ بھگت کرتے ہیں، بھائی انتقال کر گئے، اب اسی کے بچے ہیں اور اسی کے بچوں کے ساتھ ایسے انداز اختیار کر جانا، بے رخی اختیار کر لینا، دکھ سکھ غم اور ایسی کوئی لمحات میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرنا، ان کے ساتھ تعاون نہ کرنا، یہ کون کرتے ہیں؟ ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، بلکہ ان کے ساتھ برتاؤ کیا، ان کا حق ہی کھا جاتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں، جب تک وہ بڑے ہوتے ہیں تو جو بڑے ہوتے ہیں وہ سب کچھ اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں، اب کون ان کو دے، ہر ایک کی بات نہیں کرتے۔ معاشرے میں کئی اچھے لوگ بھی ہیں جو یتیموں کے حق ادا کرنے والے، یتیموں کے ساتھ احسان کرنے والے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، یہ بھی ہیں معاشرے میں، مگر دوسری طرف یہ بھی معاشرے میں افراد ایسے بھی موجود ہیں۔ اور یتیم کے مال کو کھانا، اللہ اکبر، ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلمن، وہ کیا ہے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور پھر کیا ہوگا، جہنم میں جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو جس کا جو حق بنتا ہے اس کا ضرور اس حق کو ادا کرنا چاہیے، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ تو ایکسٹرا ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انہیں کھانا کھلائیں، انہیں یہ چیزیں مہیا کریں۔ اور جو کفالت کرے گا یتیم کی کسی کی، تو آپ نے خود حدیثیں سن لیے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہے گا، سبحان اللہ۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ۔ پھر یہ ان میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی، یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہی بائیں طرف والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی، ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ جو اللہ کے فرما بردار رہے، نیکی کا کام کرتے رہے، دوسروں کو بھی یہ ترغیب دیتے رہے، وہ دائیں طرف والے ہوں گے، عرش کے بھی دائیں طرف ہوں گے، اعمال نامہ بھی ان کو سیدھے ہاتھ کی طرف ملے گا، سبحان اللہ، ان کے سارے راستے ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ اور جو بائیں والے ہوں گے ان کے لیے آگ ہے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا۔ ناظرین کرام، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بلد اور اس کا کچھ خلاصہ آج پیش کیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔